تہران میں محفل انس با قرآن سے قائد انقلاب اسلامی کا خطاب، اسلامی معاشرے میں ہدایت قرآن اور اسلامی طرز زندگی اپنانے پر زور۔ تیل اور گیس کی ٹیکنالوجی میں ایران کی پیش رفت، جزیرہ قشم میں تیل اور گیس کے بڑے پروجیکٹ کا افتتاح۔ مصر میں حالات بحرانی، رابعہ لدویہ اسکوائر پر معزول صدر مرسی کے حامیوں کا اجتماع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں، urdu.sahar.tv.ir/ios، urdu.sahar.tv.ir/android اور urdu.sahar.tv.ir/live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے اسلامی معاشرے میں قرآنی ہدایت اور اسلامی طرز زندگی کی حکمرانی کو ضروری قرار دیا ہے۔ بدھ کی شام محفل انس با قرآن کریم کے شرکا سے قائد انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں تجوید، تلاوت اور حفظ قرآن کریم کو اسلامی معاشرے کے قیام کا پیش خیمہ قرار دیا اور فرمایا کہ اسلامی معاشرے میں قرآنی ہدایت اور اسلامی طرز زندگی کی حکمرانی ہونا چاہیے۔ آپ نے تلاوت اور حفظ قرآن کو فہم قرآن اور قرآنی اصولوں کو اپنانے کا ذریعہ قرار دیا اور فرمایا کہ اسلامی معاشرے کی ثقافت کو قرآن کریم کے بیان کردہ اخلاقی اصولوں اور معصومین علیہ السلام کے احکامات کے مطابق ہونا چاہیے۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے معاشرے کے سبھی روابط، طرز زندگی اور ثقافت کو مغربی ثقافت سے متاثر کرنے کی کوششوں کے بارے میں کہا کہ دنیا کے اکثر لوگوں کی جانب سے مغربی ثقافت کو اپنایا جانا اسلامی معاشرے میں اس ثقافت کی پیروی کی دلیل اور معیار نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ دین، عقل سلیم اور معصومین علیہ السلام کے فرامین قرآنی معیار ہیں جن کو اسلامی معاشرے میں معیار قرار دیا جانا چاہیے اور انہیں اپنانا ضروری ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے اپنے اس خطاب میں قرات، تلاوت، حفظ قرآن کریم میں نوجوانوں کی زیادہ سے زیادہ دلچسپی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ معاشرے کے سبھی افراد کو قرآن کریم سے متمسک ہونا چاہیے، کیونکہ تلاوت اور فہم قرآن اس پر غور و فکر کی تمہید ہے۔ بدھ یکم رمضان کو دوپہر بعد تہران میں محفل انس با قرآن قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی کی شرکت سے 3.5 گھنٹے سے زیادہ دیر تک جاری رہی۔ ایران کے جزیرہ قشم میں جمعرات کو صدر ڈاکٹر محمود احمد نژاد نے ہنگام مشترکہ آئل فیلڈ کی پیداوار بڑھانے کے پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔
جزیرہ قشم میں ہنگام مشترکہ فیلڈ سے تیل کی پیداوار بڑھانے کے اس پروجیکٹ پر عمل درآمد سے اس فیلڈ سے تیل کی پیداوار بڑھ کر روزانہ 30,000 بیرل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اس پروجیکٹ کے دیگر شعبوں کے کام شروع کرنے کے بعد اس فیلڈ سے روزانہ 80 ملین مکعب فٹ گیس بھی نکالی جائے گی، جو بعد میں بڑھ کر روزانہ 160 ملین مکعب فٹ ہو سکتی ہے۔ جزیرہ قشم کی ہنگام مشترکہ آئل فیلڈ کے اس توسیعی پروجیکٹ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے تمام مراحل ایرانی ماہرین نے انجام دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہلکے اور بہترین برآمداتی تیل کی پیداوار اور جزیرہ قشم کی توسن، تفتان اور ہرمز نامی فیلڈوں کی توسیع کے لیے بنیادی ڈھانچے کی تیاری بھی اس پروجیکٹ میں شامل ہے۔ تیل اور گیس کے ہنگام مشترکہ فیلڈ خلیج ہرمز میں اور خلیج فارس کے مشرقی حصے میں واقع ہے۔ اس فیلڈ کا 80% حصہ ایران کے سمندری علاقے میں اور بقیہ بحیرہ عمان کے علاقے میں واقع ہے۔ تیل اور گیس کی یہ فیلڈ جزیرہ قشم کے جنوب میں 40 کلومیٹر کے فاصلے پر، جزیرہ ہنگام سے 30 کلومیٹر اور ایران کی ساحلی پٹی سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ایران کی فلات قارا نامی تیل کمپنی نے اس فیلڈ سے تیل اور گیس نکالنے کے پروجیکٹ کو اپنے ایجنڈے میں شامل کیا اور 2 سال تک ایرانی ماہرین کی رات دن کی لگاتار محنت کے بعد 2010 میں یہاں سے 4,000 بیرل روزانہ تیل کی پیداوار شروع ہوئی۔ تیل اور گیس کے ہنگام مشترکہ فیلڈ میں تیل کے وافر ذخائر کے علاوہ تقریباً 2 ٹریلین مکعب فٹ گیس بھی موجود ہے اور یہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ ایران کی تیل اور گیس کی 23ویں مشترکہ فیلڈ ہے۔ ایران میں تیل اور گیس کی پیداوار بڑھانے کے پروجیکٹوں پر ایسی حالت میں کام ہو رہا ہے کہ اس کے خلاف بین الاقوامی پابندیاں بڑھا دی گئی ہیں۔ اگرچہ بین الاقوامی پابندیوں سے ایران کی تیل اور گیس کی صنعت پر دباؤ کافی بڑھ گیا ہے، لیکن یہ پابندیاں ایران کو جھکانے میں ناکام رہی ہیں، اور پابندیاں بڑھنے کے ساتھ ہی ایران کی تیل کی صنعت نے آئندہ برسوں کے لیے ایران کی ضرورت کا تخمینہ لگا کر اس کا انتظام کر دیا ہے۔ ایران کے پیٹرولیم کے وزیر رستم قاسمی نے بتایا ہے کہ تیل کی صنعت میں کام آنے والے وسائل اور آلات بھی ملک کے اندر تیار کیے جا رہے ہیں، اور مستقبل قریب میں ایران یہ وسائل برآمد کرنے والے ملکوں میں شامل ہو جائے گا۔
مصر کی فوج نے ایوان صدر اور اس کے اطراف میں حفاظتی انتظامات مزید سخت کر دیے ہیں۔ المیادین ٹی وی کے مطابق یہ اقدام معزول صدر محمد مرسی کے حامیوں کے ایوان صدر کی جانب ممکنہ مارچ کو روکنے کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ رابعہ الودویہ اسکوائر پر معزول صدر کے حامیوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ایک مقرر نے مظاہرین سے اپیل کی تھی کہ وہ صدارتی گارڈ کے حملے میں مرنے والوں کے علامتی تابوتوں کے ساتھ الاتحاد پیلس کی جانب مارچ کریں۔ اخوان المسلمین کے ایک رہنما محمد بلتاجی نے کہا ہے کہ معزول صدر کے حامی جمعے کے روز دارالحکومت قاہرہ میں بھرپور طریقے سے مظاہرہ کریں گے۔ دوسری جانب مصر کی متعدد سیاسی جماعتوں اور تنظیموں نے عبوری صدارتی آرڈیننس پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ مذکورہ آرڈیننس کی تیاری میں ان سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا۔ سرکردہ سیاستداں حسین صباحی کی قیادت والی عوامی تحریک نے صدارتی آرڈیننس کے خلاف بیان جاری کیا ہے، جس میں صدر عدلی منصور کی جانب سے جاری کیے جانے والے آئینی حکم نامے کے مندرجات پر شدید احتجاج کیا گیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد نیشنل سالویشن فرنٹ نے بھی اپنے بیان میں عبوری صدر کے جاری کردہ آئینی حکم نامے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بارے میں اس سے کوئی مشورہ طلب نہیں کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا ہے کہ مصر میں محمد مرسی کی برطرفی بغاوت ہے یا نہیں، اس بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنے میں مزید وقت درکار ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جے کارنی نے بدھ کے روز مرسی کی معزولی کے بارے میں نامہ نگاروں کی جانب سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب میں اس بات کا اعتراف کیا کہ امریکہ کے لیے مصر کی صورتحال کا تجزیہ کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ ابھی تک اس نتیجے پر نہیں پہنچا ہے کہ مصر کی صورتحال کو کیا نام دیا جائے۔ امریکی عہدیدار نے دعویٰ کیا کہ امریکہ مصری حکام کی کارکردگی کا جائزہ لے رہا ہے کہ انہوں نے اپنی قانونی ذمہ داریوں پر کس طرح سے عمل کیا ہے۔ جے کارنی نے کہا کہ مصر کی عبوری حکومت کی جانب سے انتخابات کرائے جانے کے اعلان کا امریکہ نے خیر مقدم کیا ہے۔ امریکی حکام نے تاحال مصر میں فوج کے ذریعے صدر مرسی کی برطرفی کی مذمت یا اسے بغاوت کہنے سے گریز کیا ہے۔ اگر وائٹ ہاؤس مصر کی فوج کے اس اقدام کو بغاوت قرار دے دے تو اسے مصری فوج کو دی جانے والی $300 ملین کی امریکی امداد بھی روکنا پڑے گی۔ شامی فوج نے دمشق کے نواحی علاقے میں پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے دہشت گردوں کے بم بنانے کے کارخانے کو تہس نہس کر دیا ہے۔ سیریا ٹوڈے کے مطابق شامی فوج نے دارالحکومت دمشق کے نواحی علاقے میں واقع الغوطہ الشرقیہ اور ریف دمشق میں دہشت گردوں کے اسلحے کے گودام اور راکٹ بنانے کے کارخانے کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ اس کارروائی کے دوران متعدد دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں اور درجنوں زخمی۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں متعدد عرب اور غیر عرب دہشت گرد بھی شامل ہیں۔ دمشق میں سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ ریف دمشق کے علاقے میں جاری فوجی آپریشن کے دوران سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد قاسم سلطان الدوسری کے اور اس کے متعدد ساتھیوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ ریف دمشق کے شمالی علاقے میں بھی شامی فوج نے متعدد دہشت گردوں کو محاصرے میں لینے کے بعد انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ ادھر صوبہ حلب کے ایک گاؤں میں مغرب کے حمایت یافتہ دہشت گردوں نے المزرا نامی گاؤں میں 56 عام شہریوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں ایک کنویں میں پھینک دی ہیں۔ دہشت گردوں کے اس وحشیانہ جرم کا انکشاف گاؤں کے فوج کے کنٹرول میں آ جانے کے بعد ہوا ہے۔ مغرب کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کی اس پروریت میں جاں بحق ہونے والوں میں عورتیں اور کم سن بچے بھی شامل ہیں۔ جرمن وزیر داخلہ نے بتایا ہے کہ دوسرے ملکوں کے دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ جرمنی کے بھی 60 نوجوان شام میں بشار اسد کی حکومت کے خلاف جنگ میں حصہ لینے کے لیے گئے ہیں۔
جرمنی کے وزیر داخلہ ہانس پیٹر فریڈریش نے بتایا ہے کہ شام میں جنگ کے لیے جرمنی سے جانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جرمن وزیر داخلہ کے مطابق یورپی نوجوانوں کو شام بھیجنے سے پہلے القاعدہ کے مراکز میں اسلحہ چلانے اور بم رکھنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، جو پورے یورپ کی سلامتی کے لیے خطرناک ہے۔ اس سے پہلے بھی یورپ کے انٹیلیجنس اداروں کے حکام بتا چکے ہیں کہ جرمنی، فرانس، برطانیہ، اسپین، آسٹریا اور سویڈن سے ہزاروں نوجوان شام میں جنگ کے لیے گئے ہیں۔ جرمن وزیر داخلہ کی طرح یورپ کے انٹیلیجنس اداروں کے ذمہ دار عہدیدار بھی اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ یورپ سے شام کی حکومت کے خلاف جنگ کے لیے بھیجے جانے والے نوجوانوں کو القاعدہ کے مراکز میں ٹریننگ دی جاتی ہے۔ یورپ کے انٹیلیجنس اور سیکورٹی عہدیداروں کے مطابق القاعدہ نے شام میں جنگ کے لیے یورپی نوجوانوں کی بھرتی کے لیے مخصوص مراکز بھی قائم کر رکھے ہیں۔ القاعدہ کے علاوہ امریکی جاسوسی تنظیم سی آئی اے بھی حکومت شام کے مخالفین کو ٹریننگ دیتی ہے اور اس کام میں اس کو یورپی سیکورٹی ایجنسیوں کا تعاون بھی حاصل ہے۔ اس وقت یورپ والوں کو اس بات کی تشویش لاحق ہے کہ جو یورپی باشندے جنگ کے لیے شام بھیجے گئے ہیں وہ شام میں مختلف دہشت گرد گروہوں میں شامل ہوتے ہیں جہاں انہیں تخریبی اور دہشت گردانہ کارروائیوں کی باضابطہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ افراد واپس آنے کے بعد یورپی ملکوں کا امن و امان بھی درہم برہم کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شام کی جنگ کی بابت یورپی ملکوں کی تشویش اس لحاظ سے زیادہ بڑھی ہے کہ القاعدہ کے اراکین یورپ سے نزدیک تر ہو گئے ہیں۔ البتہ یہ صورتحال یورپ کی جانب سے دمشق حکومت کے مخالفین کی مالی اور اسلحہ جاتی امداد کا نتیجہ ہے۔ اسی نقطۂ نگاہ سے بشار اسد نے یورپ والوں کو خبردار کیا تھا کہ اگر انہوں نے دمشق کے مخالفین کے لیے اسلحے سپلائی کیے تو یورپ بھی ان دہشت گردوں کی دہشت گردانہ کارروائیوں کا میدان بنے گا۔
لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ہونے والے حالیہ بم دھماکے کی ذمہ داری شام میں دمشق حکومت کے خلاف جنگ میں مصروف ایک دہشت گرد گروپ نے قبول کر لی ہے۔ فرانس پریس کے مطابق شام میں بشار اسد کی حکومت کے خلاف جنگ میں مصروف ایک دہشت گرد مسلح گروہ بریگیڈ 313 نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ منگل کو جنوبی بیروت میں کار بم کا دھماکہ اس کے عناصر نے کیا تھا۔ یاد رہے کہ منگل کی شام جنوبی بیروت میں کار بم کے دھماکے میں 53 افراد زخمی ہو گئے تھے، جن میں سے متعدد کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ لبنانی رہنماؤں نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس دہشت گردانہ حملے کا مقصد لبنان کے امن و استحکام کو درہم برہم کرنا ہے۔ ہزاروں خواتین نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں مظاہرے کر کے تمام سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں خواتین بدھ کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کی سڑکوں پر آئیں اور انہوں نے سیاسی قیدیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرے میں شریک خواتین نے سیاسی قیدیوں کی صورتحال کے بارے میں جاری سینسرشپ کی مذمت کرتے ہوئے قیدیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی بابت بھی حکومت کو سخت متنبہ کیا۔ مظاہرہ کرنے والی خواتین نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں اور اداروں سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ سعودی عرب کی جیلوں میں بند سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے شاہی حکومت پر دباؤ ڈالیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بیشتر سیاسی قیدیوں کو 15-20 سال سے بغیر مقدمہ چلائے بند رکھا گیا ہے۔ احتجاج کرنے والی خواتین نے وزیر داخلہ محمد بن نائف کے خلاف بھی نعرے لگائے اور انہیں تمام سیاسی قیدیوں کی جان کا ذمہ دار قرار دیا۔ سعودی عرب کے مشرقی شہروں قطیف اور العوامیہ میں بھی ایسے ہی مظاہرے کیے گئے، جس میں شریک لوگوں نے عام شہریوں کے گھروں پر سیکیورٹی اہلکاروں کے بلا جواز حملوں کی مذمت کی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ شاہی حکومت اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کسی بھی جرم کے ارتکاب سے گریزاں نہیں ہے۔ عراق کے سیکیورٹی اداروں نے ملک کے مختلف علاقوں میں چھاپے مار کر درجنوں دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق عراقی سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ فوج کے اسپیشل ونگ کے مختلف دستوں نے المبار، کرکوک، بغداد اور نینوا میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر چھاپے مارے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ چھاپوں کے دوران 40 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جن کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ عراقی سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ فوجی افسران کے خلاف دہشت گردانہ حملوں میں ملوث 3 گروہوں کے 15 ارکان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، جن سے ان کے اصل ساتھیوں کے بارے میں پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ گزشتہ 6 مہینوں کے دوران عراقی فوج کے 43 افسران کو بم دھماکوں، خودکش حملوں اور فائرنگ کر کے شہید کیا جا چکا ہے۔ عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب سمیت خطے کے بعض عرب ممالک عراق میں داری دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے ملک میں سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام سیکیورٹی اداروں کی جانب سے ہم آہنگ اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد سے یاور بخاری۔
وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قومی سلامتی کے اداروں کو قومی جذبے کے ساتھ مربوط ہو کر فرائض انجام دینا ہوں گے۔ پاکستان کی سپریم خفیہ ایجنسی انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کے دورے کے دوران اعلی حکام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان دشمن عناصر کے مذموم عزائم کو ناکام بنا کر پاکستان کو ایک بار پھر پرامن ملک بنایا جا سکتا ہے۔ قبل ازیں وزیر اعظم ISI ہیڈ کوارٹر پہنچے تو ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام اور دیگر سینئر افسروں نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی، قومی سلامتی و امور خارجہ کے لیے وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز اور وزیر اعظم کے بھائی وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ باخبر ذرائع کے مطابق اس موقع پر وزیر اعظم کو ملکی سلامتی کو درپیش سنگین چیلنجز، اندرونی و بیرونی خطرات، فاٹا اور بلوچستان سمیت خطے کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں ترقیاتی منصوبوں پر کام کرنے والے چینی اور دیگر غیر ملکی ماہرین، کارکنوں اور سیاحوں کو مکمل تحفظ فراہم کرنے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مربوط و جامع حکمت عملی ترتیب دینے کی ہدایت کی۔ یاور بخاری، سہارا عالمی نیٹ ورک، اسلام آباد۔
بوسٹن بم دھماکے کے الزام میں گرفتار نوجوان نے اپنے اوپر لگائے جانے والے الزامات کی صحت سے انکار کر دیا ہے۔ واشنگٹن سے موصولہ خبروں کے مطابق بوسٹن دھماکوں کے ملزم جوہر سارنیف کو آج وفاقی عدالت کے روبرو پیش کیا گیا تو اس کے چہرے پر ورم نمایاں تھا، جبکہ ہاتھ پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا۔ ملزم جوہر سارنیف نے عدالت کی جانب سے پڑھ کر سنائے جانے والی فرد جرم سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ بے گناہ ہے۔ بوسٹن بم دھماکے میں زخمی ہونے والوں کے علاوہ ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ بھی کمرے عدالت میں موجود تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عدالت 80 سے لے کر 100 کے قریب عینی شاہدین کے بیانات بھی قلم بند کرے گی، جس میں 4 ماہ کا عرصہ درکار ہوگا۔ کیس کی اگلی سماعت 23 ستمبر کو ہوگی۔ جوہر سارنیف پر بوسٹن میں میراتھن ریس کے دوران دھماکہ کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے، جس میں 3 افراد ہلاک اور 250 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ ملزم کا بڑا بھائی، جسے اس کیس کا اہم ملزم قرار دیا گیا ہے، پولیس کی کارروائی کے دوران ہلاک ہو گیا تھا۔ بوسنیا ہرزیگووینا کے شہر سربنینستا میں اجتماعی قتل عام میں مرنے والے 409 مسلمانوں کے جنازوں کا جلوس نکالا گیا۔ تدفین کی رسومات جمعرات کے روز سربنینستا کے مرکزی علاقے میں واقع مقامی قبرستان میں ادا کی گئی، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ایک شیرخوار بچے سمیت ان 409 افراد کی لاشیں حال ہی میں دریافت ہونے والی ایک اجتماعی قبر سے برآمد ہوئی ہیں۔ سرب فوجیوں نے 1995 کی خانہ جنگی کے دوران اقوام متحدہ کی امن فوج کی نگرانی میں سربرینستا میں تقریباً 8,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا اور انہیں اجتماعی قبروں میں دفن کر دیا تھا۔ اس قتل عام سے قبل اقوام متحدہ نے سربرینستا کو پرامن علاقہ قرار دے دیا تھا اور وہاں ہالینڈ کے 400 فوجیوں کو تعینات کیا گیا تھا، تاہم انہوں نے سربوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں نسل کشی کا یہ سب سے بڑا واقعہ شمار ہوتا ہے۔ سربرینیسا کے علاقوں سے اجتماعی قبروں کی دریافت کا سلسلہ بدستور جاری ہے، ذریعے مرنے والوں کی شناخت کی جا رہی ہے۔ لگزمبرگ کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ فرانس پریس کے مطابق لگزمبرگ کے وزیر اعظم جان کلاڈ جینکر نے بدھ کے روز ملک کی خفیہ ایجنسی کے قانون شکنی کرنے والے اہلکاروں کے خلاف قانونی کارروائی میں ناتوانی کا الزام لگائے جانے کے بعد وزارت عظمیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم جان کلاڈ جینکر کے استعفے کے بعد لگزمبرگ میں قبل از وقت انتخابات کرائے جائیں گے۔ رائٹرز نیوز ایجنسی کے مطابق بدھ کے روز پارلیمنٹ کے اجلاس میں سوشلسٹ پارٹی کے سربراہ ایلیکس بودری نے جان کلوڈ جینکر سے کہا کہ خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں کے غیر قانونی اقدامات کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے قبل از وقت انتخابات کا اعلان کریں۔ قابل ذکر ہے کہ لگزمبرگ کی خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں پر جان کلوڈ کی وزارت عظمیٰ کے دوران سیاستدانوں کے ٹیلی فونی مکالمات سننے اور رشوت ستانی کا الزام ہے۔ اور ناظرین، آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ تہران میں محفل انس با قرآن سے قائد انقلاب اسلامی کا خطاب، اسلامی معاشرے میں ہدایت قرآن اور اسلامی طرز زندگی اپنانے پر زور۔ تیل اور گیس کی ٹیکنالوجی میں ایران کی پیش رفت، جزیرہ قشم میں تیل اور گیس کے بڑے پروجیکٹ کا افتتاح۔ مصر میں حالات بحرانی، رابعہ اور لدویہ اسکوائر پر معزول صدر مرسی کے حامیوں کا اجتماع جاری۔ ناظرین خبریں اپنے اختتام کو پہنچیں، تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔